أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نور ولایت ٹی وی آپ کی خدمت میں مختلف مناسبتوں میں مختلف پروگرام لے کر حاضر ہوتا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ ہفتہ وحدت کی مناسبت جاری ہے اور اس میں نور ولایت ٹی وی آپ کی خدمت میں مختلف پروگرام پیش کر رہا ہے. آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے کہ وحدت اسلامی کی اہمیت کیا ہے, اور اگر وحدت اسلامی اتنی اہمیت کی حامل ہے تو پھر آج تک عالم اسلام اس وحدت کو متحقق کیوں نہیں کر سکا. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب مولانا شیخ علی قومی صاحب کو. خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. پروگرام کا آغاز میں اپنے اس سوال سے کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وحدت کی اہمیت پر بات ہو جائے کہ وحدت کی کیا اہمیت ہے, اور اس اہمیت کو ہمارے اصلی ریسورسز سے آپ بیان فرمائیں.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. آپ کو تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے, آپ کو, دوسرے علماء کو, امت اسلامیہ کو, مومنین کو, مراجع کو, رہبر معظم کو, اور بالخصوص زمانے کے حجت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں تبریک اور تہنیت عرض کرتے ہیں کہ آج رحمت للعالمین اس ہفتے میں مختلف تاریخوں کے حساب سے تشریف لائے اس روئے زمین پر, اور ہمیں یہ شرف حاصل ہوا کہ ہم ان کی امت قرار پائے, رسول خدا کی امت قرار پائے. تو بہت مبارکباد آپ کو عرض کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ جب ہم یونٹی کی بات کرتے ہیں, اتحاد اور وحدت کی بات کرتے ہیں, تو وحدت نارملی جو لوگوں کے ذہن میں کانسیپٹ آتا ہے وہ یہ کہ ہمارا کسی بھی چیز کے اوپر بس مل جانا, کسی بھی عنوان سے مل جانا, یہ وحدت کا مصداق قرار پائے گا اور وحدت کی ایک تجلی ہوگی. جبکہ جب ہم وحدت اسلامی کی طرف نظر کرتے ہیں تو کسی بھی چیز پہ اجساد اور ابدان کا, جسموں کا اور بدنوں کا ملنا وہ موضوعیت نہیں رکھتا. اصل موضوعیت رکھتا ہے وہ موقف کے جس کے اوپر ملا جائے. تو وحدت اسلامی کے لیے سب سے جو مہم چیز ہے وہ موقف ہے کہ کس چیز کے ارد گرد ہمیں اکٹھے ہونا ہے. وہی حبل اللہ جس کو قرآن نے کہا, وہی توحید جس کو رسول خدا اور معصومین نے جس کو تعبیر کیا توحید سے, اس توحید کے ارد گرد امت کا اکٹھا ہونا, اس کو وحدت اسلامی کہتے ہیں. تو ہم اس سے پہلے کہ وحدت اسلامی کو مزید کھولنے کی کوشش کریں, کچھ چیزیں ایسی, کچھ مسکنسپشنز ایسی ہیں بالخصوص ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں کہ جس کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ وحدت ایک عملی چیز نہیں ہے, ایک پریکٹیکل چیز نہیں ہے, فیزیبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے کہ یہ ہو سکے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں کچھ پری کنسیوڈ آئیڈیاز ہیں, کچھ نوشنز ہیں, کچھ ایسے مسکنسپشنز ہیں کہ جن کو واضح ہونا اور کلیئر ہونا بہت ضروری ہے.
یعنی بعض اوقات وحدت کی مختلف مفہوم بیان کر دیے گئے ہیں کہ جو قرآن نے بیان کیے ہیں اس سے مختلف ہیں. وہ
بالکل ایسے ہی ہے. جو اسلامی وحدت, جس کو ہم اسلامی وحدت سے تعبیر کرتے ہیں, وہ اس سے مختلف ہے. وہ ایک من گھڑت یا مسکنسپشنز کی بنیاد پر رکھے ہوئے مفاہیم ہیں. تو سب سے پہلے یہ کہ جب ہم وحدت اسلامی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر تشیع کے عقائد اور تسنن کے عقائد, شیعہ اور سنی کے عقائد کے ضم ہونے کی بات نہیں کر رہے. بالکل. کہ وہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں, ہم اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں. اسی طرح سے عقائد سے اگر آپ ایک لیول ہٹیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس فقہ اور احکام کا ایک پورا فیلڈ ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ احکام اور فقہ کے میدان میں وہ شیعہ کی طرح عمل کرنے شروع ہو جائیں اور شیعہ سنی کی طرح عمل کرنا شروع ہو جائے. جس کی مثال یہ ہوئی کہ ہم ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا شروع ہو جائیں اور اہل تسنن برادران جو ہے وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا شروع ہو جائیں. اسلامک یونٹی سے مراد یہ نہیں ہے. اسی طرح جو تاریخی حقائق ہیں, تاریخی حقائق کے اوپر بھی جب نظر ڈالی جائے تو ظاہر ہے کہ عالم تشیع کے پاس جو تاریخ ثبت ہوئی ہے اور جس تاریخ کو ویلڈ مانا جاتا ہے, بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہیں یا کم از کم کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں اہل سنت برادران وہ متفق نہیں ہیں ہمارے ساتھ. تو ہم نہیں کہہ رہے کہ تاریخ کو بدل دیا جائے اور تاریخ کو محو کر دیا جائے، تاریخ پہ بات نہ ہو، تاریخ کے کرداروں کے حوالے سے صحبت نہ ہو، بات نہ ہو، اور اسی طرح اماموں کی زندگیوں کے بارے میں بات نہ ہو، اماموں کو جو مسائل تھے اور جو اس وقت منافقین اور دشمن تھے ان کے بارے میں بات نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے۔ بس تاریخ
یہ جو ہے، میں آپ کی اس بات کو تکمیل کرتے ہوئے کہ بعض اوقات یہی حربہ استعمال کیا جاتا ہے کہ وحدت کے خلاف، کہ مثلا کہتے ہیں کہ آپ لوگ وحدت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ میں جو حقائق موجود ہیں، تاریخ میں جو واقعات نقل ہوئی ہیں، ان پہ پھر بات کرنا ہم چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہی ہے کہ ہم نہیں چاہ رہے کہ تاریخ کو بھلایا جائے۔
یہ کسی نے بھی نہیں کہا۔ آپ دیکھیے کہ جو اسلامک یونٹی کے دعوے دار ہیں، اگر آپ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف نظر کریں، آپ رہبر معظم امام سید علی خامنائی کی طرف نظر کریں، آپ آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ کے، جن کے بارے میں بھی ہم مزید بات کریں گے، ان کی طرف نظر کریں، دیگر مراجع کی طرف، کہ جو یونٹی اور وحدت اسلامی کے علم بردار ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس چیز سے نہیں روکا جا رہا کہ آپ اپنا موقف اختیار نہ کریں تاریخی معاملات کے بارے میں۔ اصل یہ ہے کہ اس موقف کو یا وہ جو اختلافی موضوعات ہیں ان کے بارے میں آپ کا ری ایکشن کیا ہو، آیا اس اختلاف کو عناد اور دشمنی میں بدلنا ہے یا اس اختلاف کو علمی طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرنی ہے؟
یعنی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس اختلاف کو ہم جو ہے وہ جنگ و جدال کا سبب بنائیں، خون ریزی کا سبب بنائیں، دہشت گردی کا جو ہے وہ سبب بنائیں، جیسا کہ تشیع کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے یا ایک دوسرے کو گالی گلوچ دے دیتے ہیں، بلکہ یہ مسائل علمی طور پہ حل ہو سکتے
ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ اور یہاں پر رہبر معظم نے، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، بہت خوبصورت بات کی، رہبر نے فرمایا کہ یہ جو علمی اختلافات ہیں اس کو علم کے میدان میں اہل علم کا وظیفہ بنتا ہے کہ حل کرنے کی کوشش کریں، اور ہم جانتے ہیں، یہ میرا جملہ اب یہاں سے آگے، ہم جانتے ہیں کہ سارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اینڈ دیٹس اوکے، ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے تو اتحاد متحقق ہوگا۔ یہ ایک اور غلط فہمی ہے۔ آپ ان اختلافات کے ساتھ اتحاد کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے متحد ہو سکتے ہیں، اور یہ پورا اتحاد اسلامی کا ماڈل ہے کہ جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے عالم اسلام کے سامنے۔
میں اس نقطے کو تھوڑا فوکس کرنا چاہوں گا کہ بات آپ نے بہت بہترین کی ہے اور کلیدی اور حیثیت رکھتی ہے، اس لیے چاہ رہا ہوں کہ آئے آگے کہ یہ جو اختلافی مسائل ہیں اس کا راہ حل فقط علماء ہی کر سکتے ہیں۔ عوام کو بیچ میں انگیج کرنے کی اور اس کو اس کے اندر دھکیلنے کی جو ہے وہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آ کر علماء فقط اپنے ذمہ دار اور معتبر علماء کی طرف رجوع کریں، اور جو تاریخ میں انہوں نے موقف اختیار کرنا ہے وہ اختیار کر لیں۔ آ کر اب دھوکہ دہی نہ دی جائے کہ مثلا تاریخ میں یہ ہے، بس عوام کو کہا جائے اٹھو یہ اسلام کے مخالف آ گئے۔
کیونکہ ایگزیکٹ یہ بات رہبر معظم نے اپنے کلام میں فرمائی کہ یہ اختلافات روڈ پر اور تو خیابون ہا، اس طرح سے انہوں نے تعبیر استعمال کی کہ خیابان پر، روڈ پر حل کرنے والے مسائل نہیں ہیں، یعنی کہ جس کے اندر عوام انوالو ہو۔ عوام کیونکہ مشتعل ہو جاتی ہے، ظاہر ہے میرے پاس، ہم جب جواب نہ ہو تو اکثر غصے میں آ جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ مناظر ہمارے سامنے ہیں معاشرے کے اندر، کہ جب ان موضوعات پہ ڈسکشن ہوتی ہے تو اچھے خاصے لوگ جو کہ آپس میں دوست بھی ہوتے ہیں وہ بھی لڑنے جھگڑنے تک ان کی بات چلی جاتی ہے، اور دل میں کدورتیں آ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل علم نہیں ہیں، آپ کی فیلڈ نہیں ہے، آپ نے اس حوالے سے، ہو سکتا ہے آپ سائنٹسٹ ہوں، ہو سکتا ہے آپ انجینئر ہوں، ہو سکتا ہے آپ ڈاکٹر ہوں، لیکن اس حوالے سے آپ کا مطالعہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ علماء کی آراء کیا ہیں۔ تو جیسے آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا اور ادھر سے نفس انسان کو ورغلاتا ہے، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ انسان غصے میں آتا ہے، ہیبت ناک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سے پھر دوسرے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو ہم جو عرض آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں کہ یہ مسکنسیپشنز کلیئر ہونی بہت ضروری ہیں، کہ ایک، نہ عقائد کی یونٹی کی بات ہو رہی ہے، نہ فقہ کی یونٹی کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی تاریخی حقائق کے اوپر کمپرومائز اور یونٹی کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح سے تکفیریوں اور ناسمیوں سے یونٹی کی بات بھی نہیں ہو رہی۔ ہم اس چیز کے اندر تفکیک کرنا سیکھیں، اور اب ہمیں اتنا بالغ ہو جانا چاہیے، ہمارے اردو زبان کے پاکستان میں ہوں یا انڈیا کے جو دوستان ہیں، ان کو اس لیول پر اب پہنچ جانا چاہیے کہ یہ تفکیک کر سکے کہ اہل سنت کون ہیں، اور وہ کہ جو خوارج کی سیرت پر چل رہے ہیں اور ناسبی کردار ہیں، اس وقت موجود بھی ہیں اور ماضی میں بھی رہے، وہ لوگ کون ہیں۔ ہم یہاں پر ناسبی اور تکفیریوں کے ساتھ یونٹی کی بات نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمارے علماء نے کی۔ تو یہ کچھ وہ چیزیں تھیں جو ہم کلیئر کرنا چاہتے تھے۔ اب ایک سوال ہوگا کہ یونٹی ہے کیا پھر؟ یہ تو وہ ہو گئے کہ جو یونٹی نہیں ہے۔ یونٹی دیکھیے، اسلام کی ایک اصل ہے، یہ اسلام کی فرع نہیں ہے، یہ اسلام کے پرنسپلز میں سے ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں پرنسپلز میں تو ظاہر ہمیں دلیل لے کے آنی پڑے گی کہ جب ہم اتحاد بین المسلمین کو اسلام کے پرنسپلز کیا کہہ رہے ہیں تو دلیل کیا ہے ہماری؟ نمبر ون دلیل قرآن۔ خود قرآن مجید کے اندر خداوند متعال نے امت کو امت واحدہ بننے کی طرف دعوت دی ہے، یہ جانتے ہوئے، خدا تو جانتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اختلافات موجود ہوں گے، مختلف آراء موجود ہوں گی، علمی تنازع موجود ہوں گے، یہ جانتے ہوئے خدا نے کیا امر کیا؟ تم امت واحدہ بنو، تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ تم امت واحدہ بنو۔ دوسرا، قرآن کے اندر تفرقے کی نفی ہوئی ہے، ولا تفرقوا، اور ہم جس طرح علم اصول میں پڑھتے ہیں کہ جب آپ کو نہیں کی جاتی ہے تو اس کا ظہور حرمت میں ہے، یعنی حرام ہے، تفرقہ حرام ہے۔ تو یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مراجع فتویٰ دے رہے ہیں، یہ کوئی اپنے پاس سے ان کی کوئی استنباط نہیں ہے کہ جو انہوں نے خود سے اپنی جیب سے کیا، نہیں، اسی قرآن سے، قرآن کا واضح حکم ہے ولا تفرقوا، تمہیں اجازت نہیں دی ہے کہ تم تفرقہ کرو۔ تو یہ جو ہم فرقے بن گئے امت مسلمہ اور جو شیرازہ بٹا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ہر وہ شخص کے جس نے تفرقے کی آگ کو بھڑکایا، ماضی میں یا آج، ڈفرینسز اپنی جگہ پر ہیں۔ یہ تفرقہ قرآن نے اس کی ممانعت کی۔ اسی طرح احادیث کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام مولا کائنات، اسی طرح امام حسن، امام حسین اور بقیہ اماموں کی ہمارے پاس متعدد احادیث اور روایات موجود ہیں، یہاں تک کہا گیا کہ اپنے اہل سنت بھائیوں کے جنازوں میں شرکت کرو۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیے کہ ایک کون سا ماحول بنانا چاہ رہے ہیں ائمہ، کس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں ائمہ؟ اسی اتحاد کی طرف، اسی سالیڈیریٹی کی فضا کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ وہ چیلنجز کو دیکھ رہے تھے اس وقت کہ یہ کہاں پر جائے گی امت۔ بس ائمہ کی جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں، رسول خدا کی احادیث کو دیکھتے ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی احادیث کو دیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے واضح ہے کہ اتحاد کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ ان کی سیرت کو دیکھیں، کیونکہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ معصوم کا کلام ہے یا معصوم کا سکوت ہے، معصوم کی خاموشی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سنت کے عنوان سے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ایک دفعہ ہوتا ہے معصوم نے عملی طور پہ کیا اقدامات کیے۔ جب ہم سیرت کی طرف نگاہ کرتے ہیں معصومین کی، تو آپ کو اتحاد کا پیغام واضح طور پہ نظر آتا ہے تمام ائمہ کے ادوار میں۔ ہاں، اتحاد ان تواغیت کی نسبت نہیں کہ جو اس وقت مؤمنین پر، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے تھے۔ مثلا آج اگر میں دیکھوں سعودی عرب سے اتحاد کی، ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ وہاں کے ظالم اور جابر جو اس وقت یمن کے اوپر بامبنگ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم پیارا ہو جائیں، یہ بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ جس طرح اس دور کے بنو امیہ کے حوالے سے ہم اتحاد کے قائل نہیں تھے، ہم امت اسلامیہ کی نسبت اتحاد کے قائل تھے۔ آج بھی ہم امت اسلامیہ کی نسبت اتحاد کے قائل ہیں، خواہ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو یا ان کی دوسری ڈینومینیشنز ہوں جو ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ بس یہ اتحاد کا ہمارا ایک کلی مفہوم امید ہے۔ اور چوتھی جو چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ سیرت علماء اور فقہا ہے، کیونکہ خود ہمارے پاس دین اسلام کے اندر علماء اور فقہا کی سیرت حجیت تک جانے کا ایک راستہ ہے، جس کے اوپر متعدد اہل علم انہوں نے قلم بھی اٹھایا اور اس کی وضاحت بھی کی، جس کی یہاں پر جگہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ علماء کی سیرت دیکھیے آج بھی، اور ہمارے یہ جو کنٹمپرری پچھلا کچھ عرصہ گزرا ہے اس کے اندر بھی آپ علماء کو دیکھیں، تو الحمدللہ رب العالمین انہوں نے سب نے ببانگ دوہل وحدت اسلامی کو پروموٹ کیا ہے۔ صرف اگر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس علم کی کمی تھی یا علم نہیں تھا، ان لوگوں نے سیکٹیرینزم کا سہارا لیا اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، ہمارے علماء نے علم اور تقویٰ کا سہارا لیا لوگوں کے اندر اپنی محبوبیت کو پیدا کرنے کے لیے،
عبادت کے لیے کافی کام کیا۔ میں آپ کے اسی آخری جملے کو ہی سوالیہ انداز میں پوچھنا چاہوں گا، چونکہ ابھی یہ موضوع تھوڑا تشنا رہ گیا ہے، اگرچہ موضوع بہت طولانی ہے، اگر آیات پہ بات ہو تو کئی ٹاک شو چاہیے، روایات پہ بات ہو تب بھی کافی ٹاک شو چاہیے، اور علماء کے حوالے سے تو پھر پوری تاریخ ہماری ہزار سالہ جو ہے وہ گواہ ہے اس بات کے اوپر کہ علماء نے کیا کیا جد و جہد کیں وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے، کیا کیا اقدامات کیے انہوں نے۔ بہرحال جتنا ہم مختصر وقت میں آپ سے استفادہ کر سکیں، وہ یہ کہ علماء کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے کہ انہوں نے وحدت کے حوالے سے کہا، سیرت جو ہے اپنائی وحدت کے حوالے سے، میں چاہوں گا اس کو ذرا کھول کر بیان کریں کہ وہ کون کون سے علماء ہیں اور ان کے کیا اقوال رہے ہیں، کیا سیرت رہی ہے ان کی۔
اگر آپ دیکھیے، اگر ہم وحدت کو اس طرح سے ڈیفائن کر لیں کہ کامنالٹیز کو، وہ چیزیں کہ جو مشترکات ہیں، ان کو مزید کامنالٹیز کو اسٹرینتھن کرنا اور جو ڈفرینسز ہیں ان کو علمی حدود سے باہر نہ آنے دینا، خواہ وہ شیعہ کی طرف سے ڈفرینسز ہوں، خواہ وہ سنی کی طرف سے ہوں، اس کو آپ یونٹی کی ایک فضا کہیں گے، اتحاد کی ایک فضا کہیں گے. اسی طرح سے اگر آپ جو آپ کا مشترک دشمن ہے اس کے خلاف ایک محاذ اور ایک جبہے کے عنوان سے اکٹھے ہو جائیں تو آپ یہ یونٹی کی تعریف میں شامل کر سکتے ہیں کہ یہ ایک مقصد ہے یونٹی کا. اب ہمارے علماء کی اگر آپ پوری سیرت دیکھیے ان دو چیزوں کی روشنی میں جو میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع، نہ فقط اہل تشیع بلکہ اہل تسنن کے علماء نے بھی اس کے لیے بہت زحمتیں کی کہ امت مسلمہ کو ود ان دیئر اون رینکس، یعنی اہل سنت اپنے سنیوں کے اندر، شیعہ شیعوں کے اندر، اور پھر شیعہ سنی ایک دوسرے کی نسبت، انہوں نے بہت کوشش کی. بہت سارے جید علماء اہل سنت کے، جس طرح مولانا مودودی ہیں، اس طرح سے بہت سارے آپ کے پاس علماء ملتے ہیں کہ جمال الدین افغانی ہیں، جن کو جمال الدین اسد آبادی بھی کہا جاتا ہے. خود علامہ اقبال دیکھیے کہ وحدت کے اتنے بڑے وہ دائی تھے، اور انہوں نے اس کے لیے اتنا کام کیا، اور ان کی شاعری بھی اور ان کا جو فلسفہ، جو انہوں نے باتیں کی ہیں، اس کو بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو واضح نظر آتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ تشیعوں کے اندر آنا چاہتے ہیں اور کنٹمپرری ٹائم میں اگر ہم دیکھیں، بہت پیچھے نہ بھی جائیں، امام خمینی سے اگر ہم سٹارٹ کریں، تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ خدا کی وہ نعمت تھے کہ جس نے اس وحدت اسلامی کے جذبے کو عملی طور پہ میدان میں، نہ صرف کتابوں میں، نہ صرف لوگوں کے ذہنوں میں، دماغوں میں اور دلوں میں، عملی طور پہ میدان کے اندر اس کو اجرا کیا اور لا کر اس کو ایک موضوعیت بخشی ایک فقیہ کے عنوان.
بہت بڑا قدم ہے. واقعا میں نے کسی ایک پروگرام میں بیان بھی کیا تھا اس کو آ کے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ہفتہ وحدت کا جو ایک آئیڈیا دیا، اس نے کیا برکات دکھائی ہیں کہ اگر انہی برکات پہ کام کیا جائے تو انسان سمجھے گا کہ اس خود بندہ خدا کو، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو، خدا نے کیا ظرافتیں اور ذہانت عطا کی تھی کہ آج فقط ہفتہ وحدت کے اس آئیڈیے سے کتنے ہمیں ثمرات مل رہے ہیں.
ایبسولیوٹلی، آپ اگر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، اور اس کے لیے ایک پورا مستقل ایک شو چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے اس جمود کی فضا کو اور اس ان دوریوں کو توڑا. امام خمینی نے عملی طور پہ وہ جو جمود تھا اہل تشیع کے علماء کے درمیان بھی اور اہل تسنن کے بھی، ایک پوری آپ کے پاس ہمیشہ ایک کیٹیگری موجود ہوتی ہے کہ جن کا صرف کام یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر فائرنگ کرتے رہے، جس کو ہم اگر عرفی زبان میں کہیں. امام خمینی نے آ کے اس مزاج کے خلاف مبارزہ کیا کہ یہ مزاج اسلام کے ساتھ سازگار نہیں ہے. اور جو آپ نے کہا کہ امام خمینی نے یونٹی کے حوالے سے جو ہفتہ وحدت کا اناؤنسمنٹ کیا، میرا ایمان ہے کہ یہ امام خمینی کا خود کا شخصی اقدام نہیں تھا، یہ خداوند متعال نے ایک ایسا کام تھا کہ جو امام خمینی کے ہاتھ سے کروایا. یہ وہ کام تھا جو امام زمانہ علیہ السلام چاہتے تھے، کیونکہ امت کی سب سے زیادہ ضرورت امام زمانہ علیہ السلام کو ہے. امام منتظر ہیں کہ یہ امت بنے تو میں آ کے اس کے امام کے عنوان سے اس کی لگام کو اور اس کی باغ دوڑ کو سنبھالوں. تو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ اسلام کو، دین اسلام کو اور امامت کو ہے کہ امت ادھر سے تشکیل پائے اور ادھر سے امام انشاءاللہ ظہور فرمائے. تو امام خمینی نے جو کام کیا، ان کی بہت ساری متعدد سٹیٹمنٹس ہیں، میں کچھ سٹیٹمنٹس جو میرے پاس لکھی ہوئی ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں، اور کچھ علماء کے نام ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، جتنا ہم انشاءاللہ اپنے ویورز تک پہنچا سکیں وہ پہنچا دیں. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، شیعہ اور سنی کسی بھی قسم کے اختلاف سے پرہیز کریں. جو شیعہ اور سنی میں اختلاف ڈالتا ہے وہ استعمار کا ایجنٹ ہے، وہ دشمن اسلام کا مسلمانوں پر غلبے کے لیے کام کر رہا ہے. دیکھیے دیدگاہ دیکھیے کہ اگر میں ایک شیعہ کے عنوان سے اور آپ ایک سنی کے عنوان سے آپس میں لڑتے رہیں گے تو دشمن کے لیے ایک موقع فراہم ہوگا کہ وہ آ کے عالم اسلام کو اپنے ہاتھ میں کر لے. اور یہی ہو رہا ہے جہاں جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ غرب کی اور استعمار کی اس وقت آپ کے اوپر گرفت ہے، وہاں وہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا سیکٹیرینزم پریویلنٹ ہے. امام خامنہ ای رہبر معظم فرماتے ہیں، اہل سنت کے مقدسات کی توہین حرام ہے، یعنی فقہی فتویٰ دیا انہوں نے، اور ہم نے آپ سے عرض کیا کہ یہ حرام قرآن کا فتویٰ ہے، اصل میں اگر ہم یہ اصطلاح استعمال کر سکیں، قرآن کا فتویٰ ہے، یہ رسول خدا اور یہ خداوند متعال کا فتویٰ ہے، یہ رہبر معظم کا فتویٰ نہیں ہے. کہ لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے باقی علماء تو سارے سیکٹیرینزم پھیلاتے تھے، یہ صرف آ کے جو ہے نا وہ اہل سنت کے مقدسات کا دفاع کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، نہ تاریخ میں کبھی ایسا ہوا. رہبر فرماتے ہیں سنی اور شیعہ کا ایک دوسرے پر تہمت لگانا، ایک دوسرے کے نقائص تلاش کرنا، ایک دوسرے کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنا اور تلوار یا اسلحے کے ذریعے اختلافات کو حل کرنا دشمن اسلام کی مدد کے مترادف ہے۔ وہ شیعہ اور سنی دونوں کے مخالف ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ یہاں پر بھی اس کی توضیح میں جانے کا ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ اسی طرح آیت اللہ سیستانی کی حفظہ اللہ کہ جو عراق میں تشریف فرما ہے، ان کی سٹیٹمنٹ ہمارے پاس ہے۔ یہ دونوں بزرگان جن کا ہم نے پہلے بات کیا، یہ پریڈومیننٹلی ایران کے اندر مستقر تھے اور یہاں پر زندگی گزارتے تھے۔ شہید قائد علامہ عارف حسینی ایک اتنی مایا ناز اور بڑی شخصیت ہے کہ جس نے اس اتحاد کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ایک اس کے اوپر مستقل ٹاک شو چاہیے، ود ان شیعز ٹو اور باہر بھی، یعنی شیعوں سے باہر بھی اور اندر بھی۔
شہید قائد نے نور الولایہ نے اس موضوع پہ ٹاک شو مستقل کیا بھی ہے،
الحمدللہ رب العالمین۔ یہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، شہید قائد علامہ عارف حسینی۔ سید حسن نصر اللہ لبنان سے تعلق ہے، ان کی سٹیٹمنٹ میرے پاس لکھی ہوئی ہے، وحدت کے دائی پورے خطے کے اندر، نہ فقط لبنان کے اندر۔ شیخ زکزکی نائجیریا، ان کی میرے پاس بہت ساری سپیچز پڑھی ہیں، کلپس پڑھے ہیں، ان کی فرمائشات، ان کی فرمودات پڑھے ہیں کہ ان کو کون نہیں جانتا، شیخ ابراہیم زکزکی، کہ خدا انشاءاللہ ان کو حفظ کرے اور ان کی زوجہ کو بھی انشاءاللہ حفظ کرے اور ان کی حفاظت کرے۔ ان کی سٹیٹمنٹس متعدد۔ اسی طرح سے عبد المالک الحوثی جو کہ یمن کے اندر ہیں، انصار اللہ کے لیڈر ہیں اور یمنی عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جو سعودیہ کے خلاف اور ان کی جارحیت کے خلاف، جو کہ جس کو اب 7 سال ہو گئے ہیں، سعودی بمبارڈمنٹ جو یمنیوں کے اوپر، ان کے سکولز کے اوپر، ان کے گھروں کے اوپر، ان کے پبلک انفراسٹرکچر کو تباہ کرنا، یمنی بچوں کو ہلاکت تک پہنچانا، عورتوں کو، بوڑھوں کو، ان سب کے خلاف جو مزاحمت اور مقاومت کر رہے ہیں وہاں پر عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے، وہ سید عبد المالک الحوثی ہیں۔ اور یہ بھی اہل سنت برادران کے ساتھ یونٹی کے دائی ہیں اور پرچم بلند کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح شہید صادق الصدر دیکھ لیں آپ، عراق کے اندر کتنی بڑی شخصیت، ان کے ہمارے پاس یعنی یہ پروفس موجود ہیں، میں سٹیٹمنٹس نہیں پڑھ رہا، میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، سٹیٹمنٹس نہیں پڑھی جا سکتی یہاں پر۔ آیت اللہ محسن عراقی ہیں جو کہ ایران کے اندر مستقر ہیں، ابھی درس خارج بھی دے رہے ہیں۔ شہید باقر الحکیم جو عراق میں ہیں، جو کہ ایک بم دھماکے میں ان کو شہید کیا گیا، یہ اتحاد بین المسلمین کے دائی تھے۔ اسی طرح سے آیت اللہ مکارم شیرازی جو کہ ایران میں ہیں، آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ مصباح یزدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جن کا انتقال ہوا بھی کچھ عرصہ پہلے، آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی کتنے فقہا کے نام دیے جائیں، کتنے مراجع کے نام دیے جائیں، کتنے علماء کے نام دیے جائیں۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے لوکل علماء جتنے بھی مثلا اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، وہ سب کے سب آپ کو یونٹی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت برادران کے ساتھ یونٹی کے لیے دعوت دے رہے ہیں، بے شک وہ ممبر سے ہو، بے شک وہ جلسات کے اندر ہو، بے شک وہ آپ کی نشستوں میں ہوں، یہ سارے علماء اس کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ سوال اصل یہ ہے، میں عرض آپ سے یہ کروں، میں نے نام اس لیے بیان کیا آپ نے سوال پوچھ لیا، اصل سوال یہ ہے کہ کون وہ لوگ ہیں کہ جو سیکٹیرینزم کو پروموٹ کرنے میں مشغول تھے یا مشغول ہیں، اصل سوال یہ، کیونکہ یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، یہ لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ جن کی
زیادہ شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں،
جی، وسائل کو استعمال کر کے، ابھی بڑی بڑی بلڈنگز بنا کے، جس طرح آپ جانتے ہیں صادق شیرازی، انہوں نے بڑی بلڈنگ بنائی ہے وہاں پر، کہاں پر، عراق کے اندر، کربلا کے اندر، جو کہ ان کا میڈیا سینٹر ہے، کتنے ان کے ٹی وی چینلز چل رہے ہیں، جہاں سے کیا کیا جا رہا ہے وہاں سے سیکٹیرینزم کی آواز
جا رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف
سیکٹیرینزم کی آواز بلند کی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ اللہ یاری کو دیکھیے، اللہ یاری جو کہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے،
اور یہ اللہ یاری جو اب تک وحدت کے خلاف بولتا تھا، پہلے یہ امامہ ڈالتا تھا، ابھی اس نے یہ طے کیا اب امامہ نہیں ڈالنا، اب یا تو وہ کہے کہ لباس پیغمبر نہیں تھا، یا پہلے کیوں ڈالتا تھا اب کیوں ڈالے، یعنی اتنا تضاد ہے ان کی زندگیوں میں، اور لوگ پھر بعض اوقات فریب خوردہ ہو جاتے ہیں ان سے،
بالکل ایسی ہے۔ یہ جو آٹے میں نمک کے برابر ہیں، اس میں آپ یاسر حبیب کو دیکھیے، اچھا آپ مزے کی بات دیکھیے کہ یہ سارے کے سارے کہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یا کہاں سے سپورٹڈ ہوتے ہیں، یا کہاں سے فنڈڈ ہوتے ہیں، سارے ان کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں یو کے سے یا امریکہ سے، جس کو رہبر معظم نے برٹش شیعہزم کی تعبیر دی ہے، جو ورڈ ٹرم یوز کیا ہے وہ بہت ذمہ داری سے کیا رہبر نے، کہ یہ برطانیہ اور امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے آج اسلام کے مومنین کے، مسلمانوں کے درمیان میں تفرقہ کا باعث بنیں گے، یعنی یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے۔ صرف اور صرف کیا ہے کہ مال کے بنیاد پر اور اپنے ٹی وی چینلز کی بنیاد پر اور لوگوں کی جہالت کو استعمال کر کے، لوگوں کے مخلص اور پاک جذبات کو استعمال کر کے، ان سے سوء استفادہ کر کے یہ لوگ ڈس یونٹی کریٹ کر رہے ہیں، اس قسم کے لوگ، یعنی اور بھی کچھ. لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، وہ لوگ کے جنہوں نے سیکٹیرینزم کا علم بلند کیا. باقی ہمارے تمام علماء، وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، پریڈومیننٹلی تمام علماء جو ہے وہ آپ کو اسلامک یونٹی کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو امام خمینی سے سٹارٹ ہوئی.
جی ہاں بالکل، انتہائی اہم نکات کی طرف جو وہ اشارہ کیا ہے. میں فقط ایک نقطہ بیان کر کے اگلے سوال کی طرف جاؤں گا، وہ یہ کہ بعض اوقات عوام کو گمراہ کرنے کے اس طریقے سے بھی کوشش کی جاتی ہے کہ مثلا جن کے آپ نے نام لیے ہیں، ٹی وی چینلز ہیں ان کے، اور پھر یہ آ کر بیان کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ کس طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں. جو ہم نے پہلے بات کی تھی کہ دیکھیں جی تاریخ میں حقائق، دیکھیں جی مثلا فلانی حدیث، دیکھیں جی فلانی سیرت مثلا جو ہے، بس یہ جو وحدت والی بات کر رہے ہیں وہ غلط ہیں. تو ہماری اس گفتگو میں اور آپ نے جو مطالب بیان کیا، اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم تاریخ بیان کرنے سے تو انکار نہیں کر رہے ہیں. ہماری جو بحث ہو رہی ہے اور علماء نے جس کے اوپر تاکید کی ہے، وہ یہ کہ اس کو بہانہ بنا کر ایک دوسرے کی خونریزی نہ کی جائے، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے، بلکہ اس کو سالو کرنے کی کوشش کی جائے، حل کرنے کی کوشش کی جائے. اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ ٹھیک عالم دین ہے، اگر وہ بھڑکا رہا ہے تو وہ چاہے جس بھی لباس کے اندر ہو، وہ علماء ہمارے فرماتے ہیں، مراجع فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، اس میں آ کے
فساد کریٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر.
میں اگلے سوال کی طرف جاؤں گا، وقت کے دامن میں گنجائش بھی کم ہے. وہ یہ کہ وحدت پہ ہماری بات ہوئی قرآن و سنت کی روشنی میں بھی، اور پھر اتنے سارے علماء کا آپ نے نام لیا کہ انہوں نے بہت جد و جہد کی، کوشش کی، لیکن ہم جب گراؤنڈ ریئلٹی کے اوپر آتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ عالم اسلام کو جس طریقے سے وحدت پہ عمل کرنا چاہیے تھا، اس طریقے سے عمل نہیں کر پا رہے ہیں. تو کون سے موانع ہیں؟ وہ
ایک بہت کامن کوسچن ہے کہ جو بہت سارے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ بات کرتے ہیں کہ یونٹی ویک بھی کب سے ہو رہا ہے، یونٹی کانفرنسز بھی کب سے ہو رہی ہیں، لیکن یونائٹ نہیں ہو پا رہے، یہ عملی نہیں ہو پا رہا، اس کا اجرا نہیں ہو پا رہا. اول تو اس بارے میں ہم یہ کہیں گے، ہمارا موقف یہ ہے یا جس طرح سے ہمیں چیزیں سمجھ میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ اجرا کے مراحل میں نہیں آیا اور اس کے اندر ہمیں کامیابی نہیں ہوئی. آپ یہ دیکھیے کہ اگر اسلامک یونٹی متحقق نہ ہوتی تو اس پورے خطے کے اندر، جس کو آپ مڈل ایسٹ تعبیر کرتے ہیں یا ویسٹ ایشیا تعبیر کرتے ہیں، جو اسلامی سرزمینیں ہیں، یہاں پر سول وار ہوتی پورے خطے کے لیول پر. اور یہی امریکہ چاہتا تھا اور آج بھی چاہتا ہے، یہی برٹن چاہتا ہے، یہی جرمنی چاہتا ہے، یہی فرانس چاہتا ہے، یہی کینیڈا چاہتا ہے، یہ جو سارا تاغوت کا ایک پورا کنگلومریشن ہے، یہ سارا یہی چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر سول وار کریٹ ہو جائے، انسٹیبلٹی کریٹ ہو جائے، انسیکیورٹی کریٹ ہو جائے. بس اگر آپ کو یہ انسیکیورٹی انسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہ جو خطے میں پھیلی ہوئی ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک حد تک الحمدللہ ہمارا اسلامک یونٹی کا ماڈل وہ کامیاب ہے. آج آپ دیکھیے پاکستان کے اندر بھی لوگ مل کر رہ رہے ہیں، دوسری جگہوں پر بھی لوگ مل کے رہ رہے ہیں، شیعہ اور سنی آپس میں بزنس کر رہے ہیں، حتیٰ رشتے کر رہے ہیں، نئے ایک دوسرے کے خلاف اسلحہ اٹھا رہے ہیں. وہ کچھ جگہوں پر ہمیں کچھ مناظر نظر آئے، لیکن وہ بھی آپ دیکھیے کہ ایک تکفیری ایلیمنٹ، وہی جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ جن کے ساتھ ہم یونٹی کے قائل نہیں ہیں، ایدر دے ہیو ٹو چینج دیئر سٹانس اور وہ دوسرے مسلمانوں کی حرمت کے قائل ہوں، یا ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے. جیسا آپ نے دیکھا سیریا کے اندر آپ نے جنگ لڑی، عراق کے اندر آپ نے ان کے خلاف جنگ لڑی. جب تک وہ تکفیر کرتے رہیں گے مسلمانوں کی، خواہ وہ شیعہ کی کریں یا سنی کی کریں، ان کے ساتھ ہم یونٹی کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی ہیں چیزیں. بس اسلامک یونٹی متحقق ہوئی ہے، یہ ہمارا پہلا رسپانس ہے. کیا اس آئیڈیل اور مطلوب لیول تک پہنچی؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم ابھی اس لیول تک نہیں پہنچے کہ جو ہمارے لیے یا اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے جو ایک آئیڈیل لیول ہوگا، وہاں تک نہیں پہنچا. اب اس میں کیا کیا موانع ہیں، ایک بہت ہی لمبی بحث ہے. ہم آج کے، کیونکہ ظاہر اختصار کے ساتھ ہمیں پروگرام کے ٹائم میں ختم بھی کرنا ہے، ہم آج یہ چاہیں گے کہ صرف ایک لسٹ بیان کر دیں کہ جس سے آپ متوجہ ہو جائیں. جو اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں، اہل دانش ہیں، اہل مطالعہ ہیں، وہ انشاءاللہ ان نکات کو مزید بررسی کریں، اس کے بارے میں پڑھیں، اچھے علماء کو سنیں، علماء سے ڈسکشن کریں، تاکہ آپ کو یہ مطالب سمجھ میں آنے شروع ہوں کہ کیا وہ ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے اس مطلوبہ حالت تک ابھی تک میٹیریلائز نہیں ہو سکی. اور اس میں اس سے پہلے کہ ہم لسٹ بیان کریں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند متعال نے ہمارے لیے اتنی ساری بلیسنگز ہمارے سامنے لا کے رکھی ہیں اور اتنے سارے معجزات ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ چکے ہیں اس یونٹی کے نتائج میں کہ جس پہ ہمیں بالکل بھی کہیں پر بھی ذرا سی بھی نا امیدی اپنے پاس نہیں آنے دینی چاہیے۔
میں چاہوں گا آپ کی اس جملے کو دوبارہ تکرار کروں کہ فائدہ تو ہوا ہے، یعنی اور ہم نے ہدف بھی حاصل کیا ہے۔ دیکھیں، پہلے اگر انقلاب اسلامی سے پہلے چلے جائیں تو وحدت کے ساتھ عوام اور امت زندگی گزار تو رہی تھی، لیکن لیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آ کے اس کو باقاعدہ جہانی طور پر جو ہے وہ پیش کیا اور پھر اس کو لیڈ کرنا بھی شروع کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کوئی نہیں تھا، اب لیڈر کتنے زیادہ، جتنے آپ نے نام لیے، کہیں جو ہے وہ یمن کے اندر ہے، کہیں جو ہے وہ لبنان کے اندر ہے، اتنے سارے۔ پھر اہل سنت کی اگر ہم آئیں، یہ بھی ایک پروگرام بنتا ہے کہ انشاءاللہ توفیق ہوئی تو اس کے اوپر ہوگا کہ خود اہل سنت کی طرف سے بھی کیا جد و جہد ہوئی ہیں وحدت کے اوپر اسی فکر کو لے کے۔ تو انسان واقعی امیدوار ہوتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ سلسلہ شروع کیا تھا وہ ثمر دے رہا ہے اور دیتا رہے گا۔
آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نہ فقط اس خطے کے اندر، حتیٰ ہم نے ویسٹ میں کیونکہ تھوڑی بہت زندگی گزاری، ہم وہاں پر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر شیعہ کمیونٹی، سنی کمیونٹی سال میں کچھ مواقع ہی صحیح آپس میں مل کے دین اور مذہب کی بنیاد کے اوپر مل کے بیٹھتے ہیں، پروگرامز کرتے ہیں۔ اٹس اے وائڈ اسپریڈ فینومینا۔ تو الحمدللہ رب العالمین یونٹی کامیاب ہوئی ہے، ورنہ خون کے دریا بہ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کو نہیں نظر آ رہی، بس یہ ہماری دلیل ہے۔ اب کیوں اس مطلوبہ حالت تک نہیں پہنچی، اس کے اندر مسائل کہاں کہاں ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے وہ یہ ہے کہ دین کی، خود اسلام کی غلط تفسیر کی گئی، کچھ لوگوں کی طرف سے دین کی غلط تفسیر، اور دین فہمی ان کی کج تھی، ان کی دین فہمی میں مشکل تھی۔ یعنی مثلا میں آپ سے ایک سوال پوچھوں، بالکل عامیانہ کر دیتے ہیں، کیا ہمارے جوان کے ذہن میں، یا کم از کم جب ہم بڑے ہو رہے تھے، چھوٹے تھے ایج میں، تو ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ سنی جہنم میں جائے گا تو میں جنت میں جاؤں گا؟ اور کیا ایک ایوریج سنی جوان کے، جو کہ تھوڑا سا متدین ہو، اس کے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا کہ شیعہ جہنم میں جائیں گے تو میں جنت میں جاؤں گا؟ یہ ایک تصور تھا، یہ دین کی غلط تفسیر کی گئی۔ اس کے اپنے عوامل ہیں کیوں یہ تفسیر کی گئی کچھ لوگوں کی طرف سے، اور کیوں اس نے معاشرے کے اندر اپنا ایک گرپ اس کی جو ہے وہ کریٹ ہوئی، اور یہ کیوں تفکر جو ہے وہ آگے چلا، لیکن ہم اس کے اندر تفسیر میں نہیں جائیں گے۔ تو ایک یہ دین کی غلط تفسیر، حل اس کا کیا ہے؟ دین کی درست تفسیر کی جائے، دین کی درست تفسیر کو اپنایا جائے، اور پھر اس کو منتشر بھی کیا جائے، عمل بھی کیا جائے اس کے اوپر، اور انتشار بھی دیا جائے۔ دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ غفلت ہے۔ دیکھیے، جب ہم کسی چیز کی برکات سے اویئر نہیں ہوتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کسی چیز کے اندر اتنی برکت ہے، تو ہم اس کو انجام دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ مثال اگر ایک لوں، نماز شب، جیسے ہی ہمیں برکات کی طرف کوئی متوجہ کرواتا ہے، ہم نے ایک حدیث دیکھی، ہم نے ایک کتاب پڑھی نماز شب کے اوپر، تو ایک تشویق ہوتی ہے اور اندر سے انسان چاہتا ہے کہ اب اس کی اہمیت مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ نماز شب اور یہ جو تہجد ہے وہ کتنی اچھی اور کتنی ضروری ہے، تو انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسلامک یونٹی کی طرف پریڈومیننٹلی متوجہ نہیں ہو پائے لوگ، غفلت کا شکار رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی برکات سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہونے دیا گیا ان کو۔ بس اس غفلت کے اندر دوسرا جو ہمارے پاس مسئلہ ہے اسی خودی غفلت کے اندر، وہ دشمن شناسی کا نہ ہونا ہے، یا دشمن شناسی ضعیف ہونا ہے۔ دیکھیں، دشمن اگر آپ کو جو ہے وہ فرض کریں، اگر ایک ملک کی ہی جغرافی کی لیں کہ اگر آپ کے نارتھ کے بارڈر سے جو ہے وہ حملہ کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ دشمن نارتھ سے حملہ کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ نے وہاں پر اپنا پہرا بھی نہیں بٹھایا ہوا، تو ظاہر ہے کہ آپ کے ملک کو نقصان ہوگا۔ دشمن کو پہچاننا، دشمن کے حربوں کو پہچاننا لازمہ ہے، اس سے پہلے کہ ہم نارتھ کے اوپر اپنی چیک پوسٹ بنائیں کہ یہاں نارتھ سے ہمارے پاس مثلا دشمن آ سکتا ہے، یا ایسٹ سے یا ویسٹ سے، جہاں سے بھی۔ ہم نے دشمن کو یہ نہیں بھانپا کلی طور پہ، امت اسلامیہ نے، امت مسلمہ نے، کہ دشمن اسلام نے، دشمن تشیع نے، دشمن تسنن نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ اگر ان کو ویک کرنا ہے، ان کو کمزور کرنا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں پر سیکٹیرینزم ہم پھیلائیں۔ ہم کیونکہ متوجہ نہیں تھے دشمن کی طرف، ہمارے یہاں موضوعات میں ہی آج کا دشمن نہیں آتا، یعنی کبھی ہم 1400 سال پہلے کے یزید تک ہی رک جاتے ہیں، آج کے یزیدوں کی بات نہیں کرتے، کبھی ہم اسی زمانے کے ابن سعد تک رک جاتے ہیں، آج کے ابن سعد کی بات نہیں کرتے، کبھی وہیں کے شمر وہیں تک رک جاتے ہیں، آج کی بات نہیں کرتے، متاسفانہ۔ اس وجہ سے ہماری دشمن شناسی کلی طور پہ، مجموعی طور پہ کمزور رہے گی، کہ جو آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے پاس دوسری ریزن ہے۔ تیسری ریزن ہماری ہے جہالت اور تعصب۔ اس جہالت کی وجہ کیا ہے؟ کم علمی۔ مسکنسپشن، سنی کو شیعہ کے بارے میں جھوٹ بیان کیے جاتے ہیں، سنی ان چیزوں کو ویریفائی کیے بغیر شیعہ کی نسبت اپنا ایک اوپینین بنا لیتے ہیں، اور وائس ورسا بھی ایسا ہی ہے، شیعہ کو سنی کی نسبت ایک جھوٹ بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی کسی تحقیق کے بغیر، کسی محنت کے بغیر، کسی بھی سے پوچھے بغیر ایک اپنا اوپینین بنا لیتا ہے، دلوں میں قدورتیں آتی ہیں. یہ جو قدورتیں ہیں یہ اس کی جہالت کا نتیجہ ہے. اور وہ جو مسکنسیپشن دشمن کے لیے کتنا آسان ہے، واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج چلا دیتا ہے اور اب ادھر سے شیعہ جو ہے وہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح محرم سفر آتا ہے، پھر ایک میسج چلتا ہے وہاں سے جو ہے وہ اہل سنت جوان جذباتی وہ اہل تشیع کے مقدسات کی توہین کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایک چین ریئیکشن میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جوان کی خصوصیت ہوتی ہے جو کہ اس کی ایک اسٹرینتھ ہے لیکن ویکنس بن جاتی ہے، وہ یہ کہ وہ ضدی ہوتا ہے، اس کے اندر ایک ضد کا انگیزہ موجود ہوتا ہے. یہ مس ڈائریکٹڈ ضد اس کو کس طرف لے جاتی ہے؟ سنی سے نفرت کرنے پہ، اور سنی کو شیعہ سے نفرت کرنے میں، اور یہ فاصلے بڑھتے جاتے ہیں. یہ ایک ہمارے پاس ہے. پھر ہمارے پاس مفادات کا مسئلہ ہے جس میں مالی مفادات بھی ہیں، سیاسی مفادات بھی ہیں، جس طرح ہم نے نام لیا صادق شیرازی کی طرح، اسی طرح سے یہ پورا کیمپ ہے، یعنی ایک دو نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ یاری ہو گیا، یاسر حبیب جو کہ غالباً ان کے داماد ہیں صادق شیرازی کے، اسی طرح سے اگر آپ نظر کریں عمار نقشوانی، ابھی آپ لاسٹ ایئر کی اس کی محرم کی مجالس دیکھیے، سیکٹیرینزم سے بھری ہوئی، کہاں بیٹھے ہیں؟ انگلستان کے اندر بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ وہاں پر لوگوں کو دین سے روشناس کرائیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے روشناس کرائیں، اس کی جگہ ہی چوزز ٹو پک واٹ سیکٹیرینزم ایز اس ٹاپک اینڈ ہی ڈسکسز دا ہسٹری. دیکھیے ہسٹری ہم نے جس میں پہلے کہا وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن اس کو استعمال کر کے اس وقت جوانوں کو ان کے جذبات کو بھڑکانا اور امت مسلمہ کے اندر دوریاں پیدا کرنا اور اس کو ڈیفریگمنٹ کرنا، ایک پورا ایجنڈا ہے. اسی طرح سے ہمارے پاس اگر آپ دیکھیے کہ آخری جو پوائنٹ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ جب یہ ساری چیزیں کوئی کہے کہ نہیں میں جاہل بھی نہیں ہوں، نہیں میرے پاس علم بھی ہے، نہیں میں سب سمجھتا بھی ہوں، بصیرت بھی ہے، سب کچھ ہے، یہاں پر ہماری انفارچونیٹلی نفس کی کمزوریاں، حسد، میں ان کے ساتھ جا کر اگر بیٹھ جاتا ہوں یہ بڑے ہو جائیں گے، جیلسی، یہ جو پرابلمز ہمارے یہاں پر ہیں متاسفانہ انفارچونیٹلی دینداروں کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں یا زیادہ اس کے اندر ظہور پیدا کرتے ہیں، ان کی وجہ سے حتیٰ اگر آپ دیکھیں ہمارے علماء کے لیول پر اکٹھے بیٹھنا،
سنی شیعہ دونوں طرف یہ مسئلہ ہے کہ حسد پایا جاتا ہے،
ود ان سنیز بھی مسئلہ ہے، ود ان شیعز بھی مسئلہ ہے، یعنی خود اپنے علماء جو ہے وہ، ابھی آپ پاکستان کی طرف ہی دیکھیں کہ جب وہ ایک چیز کو مان رہے ہیں، ایک موقف ہے ان کا مثلا ولایت فقیہ کے حوالے سے، آپ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، کسی موقع پہ تو اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر کام ایک ہی ساتھ کیا جائے اور ہر وقت ایک ساتھ ہی رہیں، نہیں، ظاہر ہے کہ اپنی اپنی پرائیورٹی لسٹ ہوتی ہے، لیکن کہیں پر موقع بنا کر کہ جو آہستہ آہستہ الحمدللہ بھی بن رہی ہے، یعنی یہ فضا بن رہی ہے، خداوند متعال کا شکر ہے، احسان ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. یہ آخری وہ پوائنٹ تھا کہ انسان اپنے نفس کے اوپر کام کرے، انسان اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھے، اپنی جو منفی نفسانی خواہشات ہیں، انسان کی کنٹرول کی خواہش ہے، انسان کی اور بہت ساری اس طرح کی خواہشات ہیں جو کہ معنی بن جاتی ہیں اور حائل ہو جاتی ہیں اس یونٹی کی فضا کو بنانے میں اور برقرار رکھتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا، انتہائی اہم نکات آپ نے بیان فرمائے ہیں کہ انشاءاللہ ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا اس سے. ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وحدت جو ہے وہ ایک قرآنی حکم ہے، روایات میں بھی اس کا تذکرہ بہت زیادہ ملتا ہے، سیرت آئمہ بھی اس سے بھری پڑی ہے. اگر ہم علماء کی زندگی دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کے اندر بھی وحدت ہی نظر آتی ہے، ان کے فتاوی بھی اس کے اوپر گواہ ہیں. تو اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مفہوم وحدت کو صحیح طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. آج جو نکات آپ کی خدمت میں بیان ہوئے اس کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس پر اسی مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، نئی شخصیات کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.